بسم اللہ الرحمن الرحیم. لجنہ مائلہ ضلع کراچی کی سیرت و سوانح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی کتاب آغاز رسالت. تحریر امت الباری ناصر. غار حرا اور پہلی وحی. حجر اسود نصب کرتے وقت قریش مکہ کے سب قبیلوں کے اہم لوگوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر رضامندی اور خوشنودی کا اظہار کر کے آپ کے اخلاق و کردار کے پاکیزہ ہونے کی گواہی دی. ایک یتیم بچہ جو ان کے سامنے پلا بڑھا تھا، سب کی آنکھ کا تارہ تھا، اس کی پیاری عادتوں سے سب واقف تھے، اور عام طور پر ذکر بھی ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت امانت دار ہیں. سب لوگ آپ کی اس خوبی سے خوب واقف تھے. اگر صرف اتنا کہا جاتا کہ امین آ رہا ہے تو سب کے علم میں ہوتا کہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں، جن کی نمایاں ترین خوبی امانت و دیانت ہے. اس کے ساتھ یہ بھی علم تھا کہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. امین کے ساتھ صادق بھی نام کی طرح مشہور تھا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے. یہ بات نہ صرف آپ کے رشتہ دار یا چاہنے والے جانتے تھے، بلکہ دشمن بھی اعتراف کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کا سب سے بڑا جانی دشمن ابو جہل بھی اس خوبی سے واقف تھا. آپ کے زمانہ نبوت میں ایک دفعہ اس نے کہا، اے محمد، ہم تجھے جھوٹا نہیں کہتے، بلکہ اس بات کو جھوٹا کہتے ہیں جو تو لایا ہے. ترمذی. فرقل شاہ روم کے سامنے ابو سفیان نے گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ایک اور جانی دشمن النظر بن حارث نے کہا، محمد، تم میں ہی ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا اور وہ تم سب سے زیادہ راست کو تھا اور سب سے زیادہ امین تھا، اور اس کے متعلق تمہاری یہی رائے تھی، حتیٰ کہ جب تم نے اس کی زلفوں میں سفیدی دیکھی اور وہ بڑھاپے کو پہنچا اور وہ تمہارے پاس وہ کچھ لایا جو وہ لایا، تو تم یہ کہنے لگے کہ وہ ساحر ہے اور جھوٹا ہے. خدا کی قسم، وہ جھوٹا اور جادوگر ہرگز نہیں. اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امانت اور صداقت کے ساتھ اعلی اخلاق و کردار کی ہر خوبصورتی اپنی انتہائی بلند سطح تک جمع کر دی تھی. اچھی اچھی باتیں آپ کو کوئی سکھاتا نہیں تھا. آپ کا دل ہی ایسا تھا کہ اس میں سیدھی، سچی، صاف اور ستھری باتیں ہی آتی تھیں. آپ ایسے لوگوں میں رہتے تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، مگر آپ کا دل کہتا کہ یہ غلط ہے، معبود صرف ایک ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خدا کو ماننے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے دوستوں میں بیٹھتے تو اپنی سوچ کے مطابق باتیں کرتے. آپ کے دوستوں میں ایک عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی قحافہ ابو بکر تھے، جو بعد میں آپ کے خلیفہ اول بنے. ایک دوست حکیم بن حزام تھے، جو آپ سے بہت محبت رکھتے تھے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی بہت اچھی دوستی تھی، آپ کے لیے عمدہ عمدہ تحفے لایا کرتے تھے. وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے. ایک دوست زید بن عمر تھے، وہ بھی خدا تعالی کے ایک ہونے کے قائل تھے، یعنی دین ابراہیمی پر قائم تھے. زمانہ اسلام سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوستوں سے باتیں کرتے کہ آپ کو بتوں کی پوجا پسند نہیں، آپ کے دوست اور دوسرے جاننے والے آپ کی باتوں کو سنتے، کبھی مان جاتے کبھی نہ مانتے، مگر ایسا ہوتا کہ جہاں بھی بات ہوتی وہ اس بات کا ذکر کرتے کہ محمد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی کو سب طاقتیں ہیں، اس کے علاوہ کسی کو کچھ دینے والا یا مالک تصور کرنا غلط ہے۔ باتیں سچی تھیں اس لیے دلوں پر اثر کرتی۔ چند دوستوں ورقہ، زید اور عثمان بن حویرس کو خیال آیا کہ پتھر کے بتوں کے آگے جو کوئی سمجھ نہیں رکھتے سر جھکانا بے فائدہ ہے بلکہ حماقت ہے، چنانچہ سب اپنی اپنی سمجھ کے مطابق حقیقی خدا کی تلاش میں نکلے۔ ورقہ اور عثمان تو عیسائیت سے متاثر ہو کر عیسائی ہو گئے، اور زید یہ کہتے کہتے مر گئے کہ اے خدا، اگر مجھ کو یہ معلوم ہوتا کہ تجھ کو کس طرح پوجنا چاہیے تو میں اسی طریقے سے تجھ کو پوجتا۔ سیرۃ النبی شبلی صفحہ 200۔ ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جھوٹے خداؤں سے بیزاری کی لہر پیدا ہو رہی تھی۔ اس لہر کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تجارتی سفروں میں یہودیوں، عیسائیوں اور مکہ کے بت پرستوں کا آپس میں میل جول رہتا، ایک دوسرے کے عقائد اور ان کی اخلاقی حالت کا علم ہوتا۔ ہر طرف خدا تعالی سے دوری کی وجہ سے مذاہب میں کھوکھلا پن آ گیا تھا، گندے رسم و رواج کو مذہب کا نام دیا جاتا، اچھائی اور برائی کا تصور بدل گیا تھا۔ اس معاشرے میں نمایاں اور ممتاز وہ نہیں ہوتا تھا جس کے خیالات پاک ہوں، بلکہ قدر کی نگاہیں اس طرف اٹھتی تھیں جو گمراہی میں تیز قدم ہو۔ شرک کی کوئی انتہا نہ تھی، صرف خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ان بتوں کے الگ الگ نام اور کام تھے، ان کے دن منائے جاتے، قربانیاں دی جاتی اور گانے بجانے کی محفلیں منعقد کی جاتی۔ عیسائیوں کے شرک کا یہ حال تھا کہ فانی انسانوں کو خدا کا درجہ دے دیا تھا، اور اس طرح تین خداؤں کو مانتے تھے۔ یہودیوں نے بھی ایک نبی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ یہودیوں نے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانیاں کی تھیں کہ خدا کے پکے مجرم بن گئے تھے۔ مذہب کے نام پر جلنے والے سارے چراغ بجھ چکے تھے۔ روشنی کی جو کرن دین ابراہیمی علیہ السلام کے نام سے زندہ تھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دین پر قائم تھے۔ ایک زندہ اور قادر خدا جس کا گھر خانہ کعبہ ہے، جس کا پیغام سب مذاہب کی اصلی تعلیم میں ملتا ہے، وہ حی و قیوم واحد لا شریک خدا کہاں ہے، کیسے مل سکتا ہے؟ اگر وہ معبود حقیقی مل جائے تو بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا جا سکتا ہے۔ ساری دنیا کے سارے دکھوں کا علاج اس معبود کو پانے میں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ مل جائے تو اس سے پوچھا جائے کہ انسانوں کے دلوں سے گند کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ ہر طرف ظلم اور ظلمت کے اندھیروں کو کس طرح نور سے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ آپ اپنے ارد گرد کی ہر جھوٹی، خراب اور بے معنی رسم کے خلاف تھے۔ بتوں پر چڑھاوے چڑھائے جاتے، ان کے نام کے کھانے پکتے، سب بانٹ بانٹ کر کھاتے، مگر آپ ایسے کھانوں کو ہاتھ بھی نہ لگاتے۔ شراب حرام ہونے کا حکم تو آپ کی نبوت کے بعد آیا تھا، مکہ کے لوگ پانی کی طرح شراب پیتے تھے، مگر اللہ تعالی نے خود بخود آپ کے دل میں اس گندی چیز کے لیے نفرت ڈال دی. آپ نے کبھی شراب نہ پی تھی. آپ کا دل اتنا پاک تھا کہ آپ فطری طور پر نیک باتوں کو پسند فرماتے. مکہ میں عورتوں کی عزت نہیں کی جاتی تھی. غریبوں کے حق مار کر اس پر فخر کیا جاتا. بیماروں اور ناداروں کی خدمت کرنا بیکار کام سمجھتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب انسانوں سے، خاص طور پر ان بیچاروں سے جو کسی دکھ میں مبتلا ہوں، زیادہ ہمدردی ہوتی. آپ کسی کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. کوشش فرماتے کہ آپ کی ذات سے دوسروں کو آرام پہنچے. آپ لوگوں کی بے حسی پر غمزدہ ہو جاتے اور ایسے طریقے سوچتے جن سے بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح ہو سکے. ان کے دلوں میں اللہ تعالی کی مخلوق کی ہمدردی پیدا ہو اور ایک بلند تر وجود کا خوف ہو کہ اگر برائی کریں گے تو پکڑ بھی ہوگی، سزا بھی ملے گی. بلند ہستی یعنی خدا تعالی نے یہ دنیا کیوں پیدا کی؟ یہ سورج، چاند، ستارے، سارا نظام کیوں بنایا؟ دن اور رات کیسے بنے؟ کس لیے بنے؟ کس کے لیے بنے؟ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اس سے تعلق کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ اس سے پوچھا جائے کہ بندے آپس میں پیار سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت غور و فکر میں رہتے اور دعائیں کرتے کہ معبود مجھے سیدھا راستہ دکھا. ان دعاؤں اور ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات پر سوچنے کے لیے آپ تنہا بیٹھنا پسند فرماتے. گھر میں تو کوئی نہ کوئی بات ہوتی رہتی ہے، شہر میں گہما گہمی رہتی ہے، گلی کوچوں میں آنا جانا اور شور شرابا ہوتا ہے. آپ کو ان رونقوں سے زیادہ دلچسپی ان نئی نئی باتوں میں تھی جو اللہ تعالی آپ کو سمجھا رہا تھا. قدرت نے گویا ایک سکول کھول دیا تھا. زمین و آسمان کی حقیقتوں سے پردے اٹھ رہے تھے. ہر دن ہر رات راز فطرت زیادہ کھل کر سامنے آنے لگا. ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی کڑی ملنے لگی. ہر نیا انکشاف خدا واحد کی طرف اشارہ کرتا. معبود حقیقی کو پہچاننے اور جاننے کی لذت ایسا نشہ تھا جس میں آپ زیادہ سے زیادہ ڈوب جانا چاہتے تھے. دنیا اور دنیا کی دلچسپیاں آپ کی نگاہوں میں بے حقیقت ہوتی جا رہی تھیں. آپ الگ تھلگ ہو کر اپنے معبود کی یاد میں وقت گزارنا پسند فرماتے. مکہ کی بستی سے ذرا فاصلے پر کوہ حرا پر بیٹھ جاتے، ایسی تنہائی کی تلاش میں جہاں صرف آپ ہوں اور آپ کا معبود. آپ کو اس پہاڑ پر ایک غار مل گئی. اس غار میں آپ کو وہ خاموشی اور تنہائی مل گئی جس کی آپ کو تلاش تھی. مکہ سے منا کی طرف جاتے ہوئے کوہ حرا پر چڑھیں تو اس کی بلندی تک چڑھ کر دوسری طرف اتر کر یہ ایک چھوٹی سی غار ہے جس میں ایک آدمی پورے قد سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. دو بڑی بڑی چٹانیں آپس میں اوپر سے اس طرح مل گئی ہیں کہ ہٹ کی شکل کی چھت بن گئی ہے. فرش ظاہر ہے پتھروں کا ہے. کوئی آرام دہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، مگر آپ کو آرام اپنے محبوب خدا کی یاد میں ملتا تھا. آپ یاد الہی میں اس قدر کھو جاتے کہ وقت گزرنے کا بھی احساس نہ ہوتا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی محویت کو دیکھا تو حسن تدبر سے گھر کی ہر ذمہ داری سے آپ کو سبک دوش کر دیا. آپ کے غار حرا میں قیام کا عرصہ طویل ہونے لگا تو آپ ایسا کھانا تیار کر کے ساتھ کر دیتی جو زیادہ دیر محفوظ رہ سکے اور سردی گرمی کا اس پر اثر نہ ہو. خوراک ختم ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آتے تو وہ اگلے قیام کے لیے کھانا تیار کر دیتی. ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مل کر غار حرا میں اعتکاف کی نظر مانی. الخصائص الکبریٰ جلد ایک صفحہ 226 سے ترجمہ. غار حرا کی عبادت کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تحریر فرماتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا اور اہل دنیا سے ایک نفرت اور کراہت پیدا ہو جاتی ہے، بتبا تنہائی اور خلوت پسند آتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی حالت تھی. اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ اس قدر فنا ہو چکے تھے کہ آپ اس تنہائی میں ہی پوری لذت اور ذوق پاتے تھے، ایسی جگہ میں جہاں کوئی آرام اور راحت کا سامان نہ تھا اور جہاں جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہو، آپ وہاں کئی کئی راتیں تنہا گزارتے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیسے بہادر اور شجاع تھے. جب اللہ تعالیٰ سے تعلق شدید ہو تو پھر شجاعت بھی آ جاتی ہے، اس لیے مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا. اہل دنیا بزدل ہوتے ہیں، ان میں حقیقی شجاعت نہیں ہوتی. ملفوظات جلد چہارم صفحہ 317. نیز آپ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی عبادت وہی تھی جو آپ نے غار حرا میں کی، جہاں کئی کئی دن ویرانہ پہاڑی کی غار میں، جہاں ہر طرح کے جنگلی جانور اور سانپ چیتے وغیرہ کا خوف ہے، دن رات اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کرتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے. قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک طرف کشش بہت بڑھ جاتی ہے تو دوسری طرف کا خوف دل سے دور ہو جاتا ہے. ملفوظات جلد چہارم صفحہ 322. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں کیسے کیسے ریاضات کیے، خدا جانے کتنی مدت تک تضرعات اور گریا وزاری کیے، تزکیہ کے لیے کیسی کیسی جان فشانیاں اور سخت سے سخت محنت کیے، تب جا کر کہیں خدا تعالی کی طرف سے فیضان نازل ہوا. اصل بات یہی ہے کہ انسان خدا کی راہ میں جب تک اپنے اوپر ایک موت اور حالت فنا وارد نہ کر لے، تب تک ادھر سے کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. البتہ جب خدا دیکھتا ہے کہ انسان نے اپنی طرف سے کمال کوشش کی ہے اور میرے پانے کے واسطے اپنے پر موت وارد کر لی ہے، تو پھر وہ انسان پر خود ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کو نوازتا اور قدرت نمائی سے بلند کرتا ہے. ملفوظات جلد پنجم صفحہ 507. قرآن کریم نے اس کیفیت کو اس طرح بیان فرمایا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، الزُّهَى آیت 8. ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی تلاش میں سرگردان و حیران پایا، پس اس نے تجھ کو اپنی طرف آنے کا راستہ بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے اپنے ہونے کے ثبوت دیے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں ایسے نظارے دکھائے جو صبح ہونے پر صبح کے سورج کی طرح روشن انداز میں پورے ہو جاتے، خواب میں مستقبل کی خبریں دیں جو اسی طرح پوری ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل حمد سے بھر جاتا، ہر نظارہ ہر خواب آپ کو خدا تعالیٰ سے قریب تر لے جاتا، آپ پورے کے پورے اللہ تعالیٰ میں محو ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بابرکت دنوں کا ذکر اس طرح کرتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلند کرنے اور آپ کو شرف اور بزرگی عطا کرنے کا ارادہ فرمایا، تو سب سے پہلے جس چیز سے نبوت کی ابتدا ہوئی وہ سچے خواب تھے۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ اس طرح روشن ہو کر حقیقت بن جاتا جیسے صبح کی تابندگی اور روشنی ہوتی ہے۔ کوئی شخص بھی ان خوابوں پر شک نہیں کر سکتا تھا، جیسا کہ کوئی شخص صبح کی روشنی اور نورانی کرنوں کے سامنے آنے پر ان سے انکار نہیں کر سکتا۔ ایک جگہ یہ لفظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ بات بالکل اسی طرح حقیقت میں سامنے آ جاتی۔ ان سچے خوابوں رویائے صالحہ سے آپ کا اندیکھے خدا پر ایمان مزید مضبوط ہو جاتا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار کیا جو فرشتہ وحی کی صورت میں لے کر آنے والا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو ایک دن عجیب نظارہ دیکھا۔ آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے، رمضان کا مبارک مہینہ تھا، رمضان المبارک ابھی آخری عشرہ تھا، پیر کا دن تھا۔ 24 رمضان المبارک 20 اگست 610 عیسوی کو اچانک آپ کے سامنے ایک ایسی ہستی آ گئی جسے آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ہستی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو مضبوط جسم والے انسان کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے۔ فرشتے نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اقرا، یعنی منہ سے بول، میری بات دہرا، اور پھر اسے لوگوں تک پہنچا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں تو پڑھ نہیں سکتا، یعنی میں تو خود کو اتنا بڑا کام کرنے کے قابل نہیں سمجھتا۔ فرشتے نے یہ جواب سنا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور زور سے سینے سے لگا لیا، اور پھر چھوڑ کر کہا، اقرا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ فرشتے نے آپ کو پھر پکڑا اور زور سے سینے سے لگا کر بھینچا، اور پھر چھوڑ کر کہا، اقرا۔ مگر آپ کا وہی تعمل تھا، اس پر اس ربانی رسول نے آپ کو تیسری دفعہ بھینچا، گویا اپنی انتہائی کوشش سے آپ کے دل پر اثر ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حتی بلغ من الجہد، میری مقابلہ کی طاقت ختم ہو گئی۔ فرشتے کو تسلی ہو گئی کہ اب آپ خود کو اس پیغام کے لیے آمادہ کر لیں گے۔ آپ کو چھوڑا اور اللہ پاک کا لایا ہوا پیغام آپ کو پڑھایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھ، یعنی منہ سے بول یا لوگوں تک پہنچا، اپنے رب کا نام جس نے پیدا کیا۔ پیدا کیا اس نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے۔ ہاں پڑھ، تیرا رب بہت عزت اور شان والا ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ سکھایا اس نے انسان کو وہ کچھ جو وہ جانتا نہ تھا. استفادہ سیرت خاتم النبیین صفحہ 117 و 118. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیغام اور اس کے ساتھ عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو سمجھتے تھے، اس لیے اپنی خاکساری کی وجہ سے خیال تھا کہ میں تو ایک عاجز بندہ ہوں، پھر پڑھا لکھا بھی نہیں، شان والے رب کا پیغام صحیح طریق پر پہنچا بھی سکوں گا یا نہیں. اسی لیے آپ نے دو مرتبہ اپنی عاجزی کا اظہار فرمایا، مگر جب آپ کو اندازہ ہوا کہ اللہ پاک آپ کو یہ کام سپرد فرمانا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وجود کو اللہ تعالی کی مرضی کا تابع بنا دیا اور بڑی فرما برداری سے اس ذمہ داری کو قبول فرما لیا. آپ جانتے تھے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اور جس سے کام لینا ہو اس میں اپنے فضل و احسان سے صلاحیت اور شجاعت پیدا فرما دیتا ہے. تاہم اس بڑی ذمہ داری کی آپ پر گھبراہٹ تھی. اجنبی سے ملاقات، محبوب خدا کا پیغام اور ذمہ داری سب پہلی دفعہ ہوا تھا. آپ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، آپ کو ایک طرح کا خوف محسوس ہوا. آپ جلدی جلدی گھر تشریف لائے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دیکھا تو معمول سے قدر تاخیر پر آنے پر گھبراہٹ کا اظہار کیا. اے ابو القاسم، آپ کہاں تھے؟ قسم ہے خدا کی، میں نے آپ کی تلاش میں آدمی بھیجے، یہاں تک کہ وہ مکہ کی بلندیوں سے ہو کر واپس بھی آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے چینی سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑھا دو، مجھے کپڑا اڑھا دو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی حالت دیکھی تو جلدی سے کپڑا اڑھا دیا اور پاس بیٹھ گئیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اطمینان محسوس فرمایا تو فرشتے کے آنے اور آپ پر بہت عظیم ذمہ داری ڈالنے کا سارا ماجرا سنایا. آپ نے فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنے نفس کے متعلق ڈر لگنے لگا ہے. مجھے جو پیغام دیا گیا ہے بڑا بوجھل کام ہے، مجھے لگتا ہے مجھے سخت محنت کرنا ہوگی، بہت مشکل واقعات پیش آئیں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی سب باتیں اطمینان سے سنی. ان کو اندازہ تھا کہ ان کا شوہر کوئی معمولی انسان نہیں. لمحے لمحے کے ساتھ جو سکینت اور اطمینان اور دلی خوشی ان کو میسر آتی تھی، وہ ایک خدا نما نورانی ہستی سے ہی ممکن تھی. اسی وجہ سے وہ آپ سے بے حد محبت کرتی تھیں. بیوی سے زیادہ کسی کو کون سمجھ سکتا ہے، اور وہ تو مکہ کی عقل مند ترین خاتون شمار ہوتی تھیں. بڑے سکون سے، بڑی محبت سے اور بڑے مان سے آپ نے کہا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، انک لتصل الرحم و تحمل الکلا و تکسب المعدوم و تقری الضیف و تعین علی نوائب الحق. نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ آپ خوش ہوں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، ہر سچی بات کی تصدیق کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں، نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں. وہ اعلی اخلاق جو دنیا سے مٹ چکے ہیں ان کو اپنے اندر جمع کیا ہے. ہمیشہ مہمان نوازی کرتے ہیں. جو لوگ ایسے مصائب میں مبتلا ہوں جن میں ان کی شرارت کا دخل نہ ہو، بلکہ حوادث سے زمانہ سے ان کو تکلیف پہنچی ہو، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی جن خوبیوں سے آپ کی قدردان تھیں سب کا ذکر کر کے تسلی دی کہ جس شخص میں یہ خوبیاں ہوں اللہ تعالی اس کا ساتھ ضرور دے گا. پھر مزید تسلی کے لیے اور حوصلہ بڑھانے کے لیے آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل مذہبی علوم سے واقف تھے، تورات اور انجیل کے مترجم تھے، الہی کلام کے انداز کو خوب سمجھتے تھے، اگرچہ ضعیف ہو چکے تھے، بینائی بھی باقی نہ تھی، تاہم وہ وقت کی اداؤں کو پہچانتے تھے کہ عظیم الشان موعود نبی کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے سارا ماجرا سن کر کہا، یہ تو وہی پیغام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا، کاش میں اس وقت یعنی آپ کے نبی بننے کے وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تیری قوم تجھے نکال دے گی۔ عجیب بات تھی، ابھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خوبیوں کا ذکر کر رہی تھیں، آپ کو خود بھی علم تھا کہ آپ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے، نہ تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ ورقہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے حیرت سے کہا، او مخرجیہ ہوں، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں تیری قوم تجھے نکال دے گی، کیونکہ آج تک کوئی شخص اس تعلیم کو لے کر نہیں آیا جس تعلیم کو تو لے کر کھڑا ہوا ہے، مگر اس کی قوم نے اس کی ضرور دشمنی کی ہے۔ اگر مجھے بھی وہ دن دیکھنا نصیب ہوا جب تم اپنی قوم کے سامنے اس تعلیم کا اعلان کرو گے اور قوم تیری شدید مخالفت کرے گی، یہاں تک کہ وہ تجھے اس شہر میں سے نکال دے گی، تو میں تیری مدد کروں گا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے، مگر وہ یہ سعادت حاصل کر گئے کہ تائید کرنے والوں میں سر فہرست رہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ اقرا کے بعد سورہ نون والقلم اور سورہ مزمل نازل ہوئی، پھر وہی کا سلسلہ رک گیا۔ تفسیر کبیر جلد ہم صفحہ 224۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق یہ عرصہ 40 دن بیان ہوا ہے۔ زرکانی جلد اول۔ وہی کا سلسلہ رک جانے اور عظیم الشان کام کی اہمیت کے احساس سے آپ فکر مند رہتے، فرائض کی بجاوری میں پورا اترنے کا بوجھ بھی تھا، طبیعت کا انکسار اور عاجزانہ مزاج اس کیفیت میں خوف اور مایوسی کا رنگ بھر دیتا۔ اللہ تعالی کی عظمت اور غنا کو دیکھتے ہوئے کوتاہی ہو جانے کے ڈر سے ناراضگی کا احساس بھی تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشفی نظاروں میں دکھائی دیتا کہ آپ پہاڑ کی چوٹیوں سے خود کو گرانا چاہتے ہیں، ایسے میں فرشتہ آواز دیتا، یا محمد انک انت رسول اللہ حقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اس آواز سے آپ اپنا ارادہ ترک فرما دیتے۔ آپ کا وقت زیادہ تر غار حرا ہی میں گزرتا۔ ایک دن آپ حرا سے اپنے گھر واپس آ رہے تھے کہ اچانک ایک آواز آئی، گویا کوئی شخص آپ کو مخاطب کر رہا ہے۔ آپ نے آگے پیچھے دائیں بائیں سب طرف دیکھا، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ آخر آپ نے اوپر نظر اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک عظیم الشان کرسی پر وہی فرشتہ بیٹھا ہے جو غار حرا میں آپ کو نظر آیا تھا۔ آپ نے یہ نظارہ دیکھا تو سہم گئے اور گھبرائے ہوئے جلدی جلدی گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، دسرونی دسرونی، مجھ پر کوئی کپڑا ڈھانک دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جلدی سے کپڑا اڑھا دیا۔ آپ کپڑا اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ایک پرجلال آواز آپ کے کانوں میں آئی، یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹے ہوئے شخص، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو خدا کے نام پر بیدار کر، اٹھ اور اپنے رب کی بڑائی کے گیت گا، اپنے نفس کو پاک صاف کر اور ہر قسم کے شرک سے پرہیز کر۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ برابر جاری ہو گیا۔ نبوت کے پیغام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز فرض ہوئی۔ آپ مکہ کے بلند حصے میں تھے جہاں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت جبرائیل نے وضو کیا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ بعد ازاں حضرت جبرائیل نے آپ کو ساتھ لے کر نماز پڑھی اور غائب ہو گئے۔ اس کشفی نظارے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے، ان کے سامنے وضو کیا اور ساتھ لے کر اسی طرح نماز پڑھی جس طرح حضرت جبرائیل نے پڑھی تھی۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہاں پہلی مسلمان عورت ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، وہاں پہلی بار آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ آپ اس لحاظ سے بھی ممتاز ہیں کہ پہلی مبلغ عورت ہیں۔ ورقہ بن نوفل اور بصرہ کے بحیرہ راہب کو آپ نے ہی نبوت کے ظہور کی اطلاع دی۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواتین جنت کی سردار فرمایا۔ ایک بار حضرت جبرائیل نے آپ کو بتایا کہ خدیجہ برتن میں کچلا رہی ہیں، آپ ان کو خدا کا اور میرا سلام پہنچا دیں۔ ایک موقع پر حضرت جبرائیل نے آپ کو فرمایا، خدیجہ کو جنت کے ایک ایسے گھر کی بشارت سنا دیجئے جو موتیوں کا ہوگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رفاقت نے آپ کو بڑا حوصلہ دیا۔ آپ اس بہت بڑی ذمہ داری کے متعلق سوچتے کہ کس طرح مکہ میں اپنے ارد گرد غافل جاہل لوگوں کو بیدار کر کے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیں۔ ابتدا میں آپ نے بڑی حکمت سے اپنے قریبی احباب کو تبلیغ حق کا منصوبہ بنایا۔ مکہ کے امین و صادق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے سب سے پیارے نبی، انسانوں میں سب سے بہتر اور نبیوں میں سب سے افضل خاتم النبیین، کس طرح انسانوں کو خدا سے ملاتے ہیں، کس طرح سخت دشوار حالات سے گزرتے ہیں، یہ عزم، حوصلے، استقلال کی دردناک مصائب سے پر کہانی ہم آپ کو تفصیل سے سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، فضل اور احسان کے نظارے دیکھیں گے اور دل سے درود پڑھتے رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔